الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بزرگان محترم عبداللہ تعالیٰ نے عزیز، موجودہ حالات جو ہمارے پورے وطن عزیز کے ہیں اور اپنے شہر کراچی کے ہیں، آپ سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، ہر شخص بے چین ہے اور حل سمجھ میں نہیں آتا، اور جو حل سمجھ میں آتے ہیں ان کے راستے میں ایسی رکاوٹیں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کب وہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور کیسے ہوں گی. بہرحال جو کوششیں کی جا رہی ہیں، کی جا سکتی ہیں، وہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. ہم اس کے مکلف ہیں کہ تدبیر بھی کریں، صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، تدبیر بھی کریں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں. لیکن اس سلسلے میں جو انتہائی اہم رہنما اصول قرآن کریم نے ارشاد فرمائے وہ اسی آیت میں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے اور دو جمعوں سے اس پر بیان چل رہا ہے، یہ تیسرا جمعہ ہے. ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز، دو چیزوں سے مدد حاصل کرو. جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین. یہ تم نے کام اگر دونوں کر لیے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف تو ہل بھی نہیں سکتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تھوڑی ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ ہی کے ارادے سے ہو رہا ہے. اور وہ قرآن کریم نے اصول بتلایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم بعض ظالموں کو دوسرے بعض ظالموں کے ذریعے سے مزہ چکھایا کرتے ہیں، ان بعض ظالموں کو مسلط کیا کرتے ہیں دوسرے ظالموں پر. ایک ظالم دوسرے ظالم پر مسلط ہوتا ہے، وہ کسی اور پر مسلط ہوتا ہے، تو صدائیں دلوایا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، یہ بھی ایک طریقہ ہے علاقہ، لوگوں کو اپنی اپنے گناہوں سے واپس آنے کا، باز آ جانے کے لیے چونکانے کا. تو جہاں بہت سارے آپ سیاسی عوامل سن رہے ہیں اخبارات میں، دیکھ رہے ہیں کہ فلاں وجہ سے یوں ہو گیا، فلاں وجہ سے یوں ہو گیا، ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، لیکن ان کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہاں ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہم نے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی، اور ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گناہ خود تو کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نظر نہیں ہوتی، دوسرے کو گناہوں کو دیکھتے رہتے، ان پر تنقید کرتے رہتے. بلا شبہ ملک و قوم کی حفاظت کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہے، اور انہوں نے اس میں مجرمانہ غفلت برتی ہے، برت رہے ہیں، لیکن ہماری عادت بس یہ ہو گئی ہے کہ ہر خرابی کو حکمرانوں کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو بری سمجھ لیتے ہیں. یہ حکمران بھی کیوں مسلط ہوئے ہیں ہمارے اوپر؟ کہاں سے آ گئے؟ کیوں آ گئے یہ حکمران ہمارے اوپر؟ ظالم اور قوم کی پرواہ نہ کرنے والے اور کرپٹ لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ خود آ سکتے تھے یہ؟ اللہ نے مسلط کیا ہمارے اوپر، اللہ کا عذاب بن کر آئے ہمارے اوپر یہ، کیونکہ ہمارے گناہ بھی تھوڑے نہیں ہیں، بہت گناہ ہیں. اپنے اپنے کا جائزہ لیں، اس کی عادت ڈالیں کہ دوسروں کی خرابیاں تلاش کرنے سے پہلے اپنی اپنی خرابیوں کا جائزہ لیں. صبح سے لے کر شام تک ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ پانچ وقت کی نمازیں ہیں، صبح کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے. ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے گھر والے پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دوست احباب اگر نہیں پڑھ رہے تو ہم ان کو توجہ دلا رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی تو عادت ڈالیں. اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو نمازوں کی طرف دوڑو بھائی، سب سے پہلا سوال تو آخرت میں یہی ہونے والا، اسی کا ہونے والا ہے، سارے کام بعد کے ہیں، پہلی نماز ہے. جب اللہ کا منادی یہ پکارتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو خوب سمجھ لیجئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کامیابی صرف مسجد میں آنے میں ہے، کہیں اور کامیابی تمہیں نہیں ملے گی. لاکھ کوششیں کر لو، کامیابی ملے گی تو اسی رب الارباب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اسی کا منادی تمہیں پکار رہا ہے کہ آ جاؤ میرے دربار میں، حاضری لگا دو، اور پھر اللہ کی نصرت انشاءاللہ آئی گی. تو نماز ہی میں کتنی غفلت ہے ہمارے یہاں. میں پچھلے جمعہ کو بھی کہہ رہا تھا کہ شاید ہماری آدھی آبادی بھی مردوں کی مسجدوں میں نہیں آتی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق امیر تبلیغ جماعت، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن اکثریت مسجدوں میں آنے لگے گی مردوں کی، اس دن سے اللہ تعالیٰ کی خاص خاص نصرتیں نازل ہونے لگیں گی. سب سے پہلے تو اسی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، مرد مسجدوں میں آئیں، عورتیں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں. جب مسجد میں مرد آئیں، عورتیں اسی وقت بس نماز میں لگ جائیں، تاکہ جب مرد واپس جائیں تو عورتیں بھی نماز سے فارغ ہو چکی ہوں. ایک تو اس کی ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ، نماز کے ذریعے مدد لو. جب حالات بگڑ جائیں، مسائل گھیر لیں، رنج و غم کی فضا پیدا ہو جائے، تو نماز کی طرف دوڑو،
یہی طریقہ علاج ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہی حکمران بھی ہیں، یہ لٹیرے بھی ہیں، سارے ڈاکو بھی اسی کے قبضے میں ہیں، چور بھی اسی کے قبضے میں ہیں، ہوائیں بھی اسی کے قبضے میں ہیں، یہ بادل زمین و آسمان یہ سب اسی کے قبضے میں ہیں، اس کو اپنے ساتھ لگا لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارا بال بھی نہیں کر سکے۔ ان اللہ ہمارے ساتھ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں، صرف سننے کی نہیں، بہت دلوں میں ڈالنے کی ہے، اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس کا جائزہ لے، میں اپنے نفس کا جائزہ لوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنے دل میں ٹٹو لوں کہ میں کس حد تک اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک تو اس بات کا جائزہ لے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، ہمارے بچے ہمارے گھر والے، اور دوسرے یہ کہ دیکھیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو کچھ کھاتے پیتے ہیں یہ سارا حلال بھی ہے یا نہیں، سارا حلال ہے یا نہیں۔ عام طور سے الحمدللہ اس حد تک تو بات ہے کہ اچھا آ گئے گزرے مسلمان بھی مردار کا گوشت کھانے سے بچتے، کوئی حرام ہے، خنزیر کا سور کا گوشت کھانے سے بچتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ حرام اور اتنا ہی بڑا حرام مال وہ ہے جو آدمی دھوکہ بازی کر کے پیسے حاصل کرتا ہے دوسرے سے، تجارت میں، ملازمت میں، مزدوری میں، جو حرام حاصل کرتا ہے، رشوت۔ رشوت کا دور دورہ ہے ہمارے ملک میں، نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر تک یہ چل رہی ہے۔ ہم سب کو تو نہیں روک سکتے، لیکن اپنے کو تو روک سکتے، اپنے گھر والوں کو تو روک سکتے، اپنے بہن بھائیوں دوست احباب کو تو روک سکتے، جس حد تک روک سکتے اس کی تو کوشش کر لیں۔ رشوت کا بازار گرم ہے، جس کے نتیجے سے پورا پورے ملک کا نظام درہم برہم ہے، کیونکہ سرکاری ملازمین چھوٹے ہوں یا بڑے اپنی جیب کی انجام نہیں دے رہے، پوری طرح مفت انجام نہیں دے رہے جب تک رشوت نہ ملے، اور رشوت لے لیں تو قانون کے خلاف بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رشوت نہ دیں، کوئی سرکاری دفتر میں جائے اپنی کوئی ضرورت لے کر تو 10 مسئلے نکالے گا وہاں کا دفتر بابو دفتری، کہ تو قانون کے خلاف ہے، فلاں بات تو نہیں ہو سکتی، فلاں نہیں ہو سکتی، اور پیسے نکال کے دے دو تو سب قانون کے موافق ہو جاتا ہے۔ تو اگر پیسے نہ دو کچھ نہیں ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کام پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، مظلوموں کو ان کا حق نہیں ملتا، غریبوں کی داد رسی نہیں ہوتی، اور مظلوم جب بدعا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوا کرتا۔ آج کتنے مظلوموں کی بدعائیں مل رہی ہیں حرام، اس طریقے سے حرام کھانے والوں کو، اور کاموں کا کام درہم برہم پڑے۔ جب پولیس اپنا کام نہیں کرے گی، اسکولوں کالجوں میں اساتذہ اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے انجام نہیں دیں گے، اور عدالتوں کے ماتحت افسران اس اپنے فرائض منصبی کو صحیح انجام نہیں دیں گے، سرکاری حکام وزراء اور ان کے ماتحت اور ان کی وزارتیں نہیں صحیح انجام دیں گی، تو کیسے کہ یہ ملک چلے گا، کیسے کسی غریب کی ضرورت پوری ہوگی، کیسے کسی ضرورت مند کا کام ہوگا؟ چنانچہ نہیں ہو رہا، ٹھپ پڑا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جو جس کو ذرا کوئی عہدہ مل گیا ہے اس سے وہ ناجائز مفادات حاصل کرنے کی فکر میں، الا ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، الحمدللہ اب بھی بہت لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں، لیکن حرام خوری کا سلسلہ سرکاری ملازمین میں رشوت کے ذریعے سے چل رہا ہے، اچھا رشوت دینے والا یہ تھوڑا ہی دے کر کہتا ہے کہ رشوت ہے, نہ مانگنے والا رشوت کہہ کر کہتا ہے کہ رشوت دے دو, وہ تو گفٹ کے طور پر دیتا ہے, ہدیہ کہہ کر دیتا ہے. یہ گفٹ اور ہدیہ پہلے نہیں ہوتا تھا, جب عہدہ پر آ گئے تو اس وقت گفٹ آنے شروع ہو گئے. میرے ایک دوست پہلے کسی اور بڑے عہدے پر تھے وزارت میں, ڈپٹی سیکرٹری تھے, اس کے بعد پھر وہ ہو گئے یہاں کراچی میں ایک ڈپٹی کمشنر ہو. تو نمازی دیندار آدمی اور ان کے بیٹے بھی دیندار, تو ان کا کچھ عرصے کے بعد بیٹا مجھ سے ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تو اپنے ابا سے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, مگر آپ سے عرض کرتا ہوں جب سے ڈپٹی کمشنر بنے ابا جان, ابا جان کے پاس تحفے بہت آ رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیجیے جتنے تحفے عہدے کی وجہ سے آتے وہ سب رشوت ہے, سب رشوت ہے. چاہے آپ کسی کام کے واسطے کوئی آدمی کہتا ہے آپ سے کبھی فلاں کام کر دو اور یہ تحفہ, یہ بھی رشوت. لیکن اگر یہ نہیں کہتا ایسے لا کر دے دیا کھانے کی کوئی چیز, پینے کی کوئی چیز, کوئی تحفہ, اور اس وقت اپنا کوئی کام نہیں بتاتا, وہ بعد میں دو چار روز کے بعد پھر اپنے دکھا دے.